شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ،
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ وصلاة لأہلہا وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین لسیما بقیت اللہ الاعدم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اعزائے گرامی، آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو یقیناً اس دور حاضر میں، اس صدی کو اور اس زمانے کو اور اس کے بعد اس کے جہاں تک اثرات ہوں گے اس سب کو بدلنے والی ہے۔ کسی شاعر نے کسی کے لیے شعر کہا تھا کہ جس کو میں نے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ کچھ یوں پیش کیا تھا کہ ایک شمع نے لاکھ شمعوں کو فیروزاں کر دیا، ایک شمع نے لاکھ شمعوں کو فیروزاں کر دیا، اس شمع کا بالیقین سید خمینی نام ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی حیات اور آپ کا عمل، آپ کا درس، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو صرف اور صرف دو چیزوں کے عین مطابق تھا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت علیہم السلام، اس بنا پر ہمیں ان کی زندگی میں یا قرآنی اخلاق نظر آتا ہے یا اہل بیت کی تعلیمات کا اثر نظر آتا ہے۔ امام خمینی کی نجی زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ان کی سیاسی جد و جہد ہو، ان کے اخلاقی دروس ہوں، ان کے علمی کارنامے ہوں، جس شعبۂ حیات میں آپ امام خمینی کے نظر ڈالیں گے آپ کو یا قرآنی اخلاق و تعلیمات جلوہ گر نظر آئیں گی یا آپ کو امام خمینی کی سیرت میں تعلیمات محمد آل محمد کی خوشبو نظر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی ان دو مضبوط سہاروں کی وجہ سے، یعنی قرآن اور اہل بیت، جو کسی بھی کامیاب انسان کی بنیاد قرار پاتے ہیں، انہی کے سہارے در حقیقت آگے بڑھے اور نہ صرف کہ اپنے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو متوجہ کیا اس انقلاب کی جانب کہ جس کی بنیادیں آپ نے 1979 میں رکھی تھیں۔ گو کہ یہ انقلاب 1964 سے شروع ہو چکا تھا لیکن امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد 1979 میں 11 فروری کو یہ انقلاب کامیاب ہوا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی عظیم شخصیات، اتنے بڑے بڑے علماء، آیات اعظام، مفکرین، محققین، مدرسین، معلمین اس زمانے موجود تھے لیکن امام خمینی نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ایک پورا ملک بلکہ اس کا نظام حکومت تبدیل ہوا اور اس کے اثرات آج پوری دنیا پر نظر آ رہے ہیں، اور امام خمینی کا دیا ہوا وہ شعور، وہ پیغام بیداری، امام خمینی کی بتائی ہوئی راہ، ان کا راستہ، ان کا مکتب، وہ سب زندہ ہے اور لوگوں کو اپنی جانب دعوت دے رہا ہے۔ جو چیز ہمیں امام خمینی کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ہے دین کا صحیح اور کامل شعور اور فہم و شناخت۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جسے بہت سارے افراد اپنی نجی زندگی میں نہیں سمجھ پاتے، اس کا فہم اور نیاز حاصل نہیں کر پاتے۔ حوضے کی زندگی، مولانا یہاں موجود ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے، حوضے کی زندگی ایک علمی زندگی ہوتی ہے، درس و بحث کی زندگی ہوتی ہے، تحقیق کی زندگی ہوتی ہے، مطالعے کی زندگی ہوتی ہے. خود آیت اللہ باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے یا اس سے زیادہ کتابوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں. علماء، خطباء، محققین ایسے نہیں بن جاتے. تو حوضہ علمیہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تحقیق کی زندگی ہوتی ہے. حقیقی معنی میں اگر کوئی پڑھنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے تو اس کے دروازے کھلے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے دوسرے افراد جب دین کو اپنی عملی زندگی میں قابل عمل بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم شک و تردید کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم غیر یقینی حالت میں دوچار ہو جاتے ہیں، یا اسی قسم کے دوسرے تعبیریں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب انسان کامل اور دقیق اور اصل شناخت نہ رکھتا ہو کسی بھی چیز کی، وہ اس نظریے کی، وہ اس کو در حقیقت اپنے عمل میں نہیں سمو سکتا. یہ امام خمینی کا در حقیقت بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا، اس کا فہم و شعور اور اس کی بصیرت حاصل کی، اور صحیح راستے سے یعنی وہی جو ہمارے یہاں قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی صورت میں موجود ہے، کہ قرآن و اہل بیت کے راستے سے دین کا صحیح شعور. اس لیے کہ دین ایک نظریہ ہے. آپ سے پوچھوں دین کیا چیز ہے، دین کوئی قابل لمس کوئی چیز ہے؟ جیسے یہ جا نماز ہے، اس کو میں چھوں، لمس کروں، ٹچ کروں، اس کو مائک ہے، کیا دین قابل لمس کوئی چیز ہے جس کو میں ہاتھ سے ٹٹوں؟ یہ حدود و عربہ ہے، یہ اتنے کلو کا ہے، یہ اتنی جگہ گھیرتا ہے، اس کا اتنا وزن ہے، یہ اتنا سایہ دیتا ہے. نہیں، دین ایک نظریہ ہے. یہ نظریہ جب انسان کے ذہن و قلب و فکر و عقل کی گہرائیوں میں راسخ و پختہ ہوگا تو پھر اس کے عمل سے ظاہر ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو دین کو صحیح طور پہ نہ سمجھے وہ اپنے عمل میں دین کو قابل عمل بنانے کی کوشش کرے. ممکن ہے وہ چند روز تو اس چیز کو قابل عمل بنا سکتا ہے لیکن اس پر دوام حاصل نہیں ہو سکتا. تو امام خمینی کا جو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کا صحیح فہم اور اس کی صحیح شناخت حاصل کی، وہ بھی صحیح راستے سے، صحیح استادوں کے ذریعے سے، یعنی قرآن اور اہل بیت، اور پھر یہی قرآن اور اہل بیت استاد بنے در حقیقت انسان کے علم حاصل کرنے کے. اور پھر جو طریقہ اجتہاد ہمارے یہاں رائج تھا، امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نصوص اور دیگر ائمہ کی نصوص کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں اس کو قائم و دائم رکھنا اور اس میں گہرائی اور شدت پیدا کرنا، اس میں وسعت پیدا کرنا، اس میں کلاسیفیکیشن کرنا، یہ تمام کام امام خمینی نے انجام دیے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دین کی صحیح شناخت، اس کا فہم اور اس کی بصیرت اور اس کا شعور حاصل ہو، اور یہ سب فقط قرآن و اہل بیت ہی کے راستے سے ممکن ہے. بہت سے لوگ دین کو نماز تک محدود سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ دین کو معاملات تک محدود سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ دین کو خدا اور بندے کے درمیان انفرادی رابطے کا معنی دیتے ہیں، کہ جناب جس طرح کرسچینٹی نے کہا کہ دین جو ہے وہ صرف سنڈے کے لیے ہے، چرچ میں جائیے، گرجا گھر میں جائیے، آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، اجتماعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا نجی معاملہ ہے اللہ سے. لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم کی 500 آیات کم و بیش صرف فقہی آیات ہیں. وہ فقہی آیات کہ جس پر ایک مجتہد 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بحث کرتا ہے، تب جا کر توضیح المسائل لکھتا ہے، تب جا کر فتویٰ دیتا ہے، قرآن، سیرت محمد آل محمد، اجماع اور عقل کی روشنی میں، جو چار ہمارے مضبوط بنیادیں ہیں اس کی روشنی میں، وہ صرف 500 آیات ہیں، تو تقریباً 6,000 6,500 کے قریب اگر آیات کا تخمینہ لگا جائے قرآن کریم میں، تو یہ 6,000 بقیہ آیات کس چیز سے متعلق ہیں؟ 6,500 میں سے تقریباً آپ 500 آیات کو نکال دیجئے جو فقہی احکام کو بیان کرتی ہیں، تو بقیہ 6,000 کتنا پرسنٹیج بنتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بقیہ 6,000 کس چیز سے متعلق ہیں؟ اسی معاشرے سے متعلق ہیں، ایک انسان کا اپنے خدا سے رابطہ، ایک انسان کا اپنے ہم نو انسان سے رابطہ، ایک انسان کا اپنی سوسائٹی، جامعہ اور معاشرے سے رابطہ، ایک انسان کا اپنے ملک اور اپنی قوم سے رابطہ، اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے، اور ایک بر اعظم کا دوسرے بر اعظم سے رابطہ اور تعلق اور ریلیشن، جو وہ تمام مسائل ہیں کہ جس میں اخلاق بھی آتا ہے، سیاست بھی آتی ہے، تعلیم بھی آتی ہے، ثقافت بھی آتی ہے، معیشت بھی آتی ہے، گھریلو اخلاق بھی آتا ہے، اجتماعی اخلاق بھی آتا ہے، تمام چیزیں ان 6,000 آیات میں ڈسکس کی گئی ہیں، تو ان کی تفسیر کون کرے گا؟ اگر دین صرف نماز و روزے کا نام ہے کہ جیسے کرسچینٹی یا دوسرے مذاہب یا بگڑا ہوا عرفان یا صوفیزم یا ملاازم جو تفسیر کرتے ہیں، اگر دین صرف اسی چیز کا نام ہے تو بقیہ آیات کس چیز کی طرف ہماری دلالت کر رہی ہیں؟ یہ وہ نقطہ تھا جس کی جانب مخمنی لانا چاہتے تھے، کہ آپ نے ان 500 آیات کے حصے کو کہ جس پر فقہ اہل بیت قائم و دائم ہے، دلیل سے، برہان سے، آرگیومنٹ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام خمینی در حقیقت علماء کو، حوزہ علمیہ کو اور اسلامی معاشرے کے ذمہ دار اور پڑھے لکھے افراد کو یہ باور کرانا چاہتے تھے یہ بقیہ آیات کس چیز کے لیے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صرف نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولائے کائنات صرف گھر چلے جاتے تھے، ان کو دعاؤں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ وہی شخص جو راتوں میں راز و نیاز کرتا ہے، تڑپتا ہے مار گزیدہ شخص کی مانند، وہی جا کر دشمن کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں وہ قاتل المشرکین، مشرکوں کا قاتل ہے، دشمنوں کا قاتل ہے۔ علی کی زندگی در حقیقت بچپن ہی سے فداکاری و ایثار کی زندگی تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے دعائیں پڑھ لی بہت، ہم نے فتویٰ دے دیے بہت، ہم نے چند درس دے دیے بہت، لیکن معاشرے کی اصلاح کا کام امام خمینی فرماتے ہیں اگر معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دین کا صحیح فہم و شناخت، وہ بھی صحیح راہ سے، اور وہ صحیح راہ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت۔ یہاں پر میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں تمام افراد کے لیے جو اخباریت کا پرچار کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں اجتہاد نہیں، تقلید نہیں، مجتہد کوئی نہیں ہوتا، اور پھر ایک گندی زبان استعمال کرتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اخلاقیات کے دائرے سے باہر رہ کر در حقیقت علماء اور خطباء اور آیات اعظام پر جن کی محنتیں ہیں، جن کے ثمرات ہیں، جن کی دن رات کوششیں ہیں کہ آج یہ فقہ اہل بیت، ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ رکھا تھا، گھر میں چھوڑ کر آئے، درس دیا، جب شاگردوں نے سوال کیا کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ نہیں، بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھا ہے، چونکہ وقت ہو گیا تھا درس کا، لہذا میں درس دینے آیا ہوں، آج سوال کے جواب نہیں دے سکتا۔ خود امام خمینی کی سیرت کا واقعہ ہے کہ ان کے بڑے بیٹے مصطفی خمینی سے، کہ جب آپ جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے عراق میں، ایک دن شہادت سے ایک دن پہلے ایک شخص آیا، کہا کہ میری ایک حاجت ہے، امام خمینی کا تم کل آنا، کل میں تمہاری حاجت روائی کروں گا۔ اگلے دن جب وہ پہنچا تو پتہ چلا امام خمینی کے بڑے صاحبزادے آیت اللہ مصطفی خمینی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بڑا پریشان کہ میں تو اپنی حاجت روائی کے لیے آیا تھا، مشکل تھی میری، ارزائش تھی، میں پیش کرنا چاہتا تھا، اب یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، میں کیسے کہوں؟ اب امام خمینی، اس نے دیکھا کہ امام خمینی گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص آیا نہیں، اور دوسرے جب اشارہ کر کے اسے بلایا تو کہا کہ تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ کے صاحبزادے کی شہادت ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو ڈسٹرب کروں، مزاحم ہوں. کہا کہ نہیں، میں نے جو تمہیں وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کرنا چاہتا، تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور جتنا قرآن دوسروں کے لیے پڑھتے تھے اتنا قرآن اپنے بیٹے کے لیے پڑھا، جتنے قدم دوسروں کے جنازے کے ساتھ چلتے تھے اتنے ہی قدم اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ چلے. یہ ہے علماء کی سیرت. شہید اول شہید ثانی کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کس طرح انہوں زندانوں میں ڈالا گیا، کس طرح انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی. تو یہ جو آج لوگ اخباریت کا پرچار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ایک نظریہ ہے تو ٹھیک ہے. شہید مظہری بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اگر کمیونزم کا کوئی معتقد ہے، اعتقاد رکھتا ہے، دل سے عقیدہ رکھتا ہے، آئے. ہم ایک فیکلٹی بناتے ہیں بین المذاہب کی، انٹر فیتھ کی، کہ جناب آپ آئیں اور اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے عقائد کو بیان کریں. لیکن یہ بزدلیں چھپ چھپ کر حملے کرنا مشترین پر، خطبہ پر، علماء پر، دعوت دیتے ہیں انہیں آئیں گفتگو کریں. اگر شہید مدری فرماتے ہیں کمیونزم کو بھی ماننے والا ہے تو آئیں بیان کریں. تم باطل پر ہو، باطل کو صحیح سمجھتے ہو، آؤ دلیل سے بات کرو. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مکتب، ہمارا مذہب جعفری ہی حق ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس وہ دلائل ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. اس بنا پر وہ فقہ سنتی جو امام زمانہ کے نصوص و دیگر ائمہ کے نصوص کی روشنی میں رائج اور قائم و دائم ہے، تھا، ہے اور رہے گا، اس کو امام خمینی نے ترویج کی، اشاعت کی، اس کی بنیادیں مضبوط کی. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آج وہاں وہاں حوضے کھلے ہیں کہ جہاں پر حوض علمیہ نہیں تھے، جہاں پر علم کا نام و نشان نہیں تھا. تو صحیح راستے سے دین کا فہم و شعور حاصل کرنا. دوسرا نقطہ جو ہمیں امام خمینی کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جب نظریہ صحیح طور پر، صحیح وے سے، صحیح حوالوں سے تمہارے ذہن میں ثبت اور راستے کو پختہ ہو جائے گا، تو اس وقت تمہارے عمل میں بھی وہی چیز نظر آئے گی جو تمہارے نظر میں ہے، جو تمہارے فکر میں ہے، جو تمہارے ذہن و قلب کی گہرائیوں میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کا وہ رکن رکین یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں کیا اللہ تعالیٰ نے امت سے ہاتھ اٹھا لیا؟ کیا عوام کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا؟ کیا ہدایت کا سلسلہ روک دیا؟ نہیں، بلکہ یہ ان چار نواب اربعہ کے بجائے نواب عامہ کے ذریعے سے یہ جاری و ساری ہوا. فالل عوام یقلدہ فرجعوا الی روات احادیثنا، اور اسی طرح کی دوسری احادیث اور روایات، کہ یہ فقیہ جام الشرائط کے لیے یہ حق معین کیا گیا صفات کے ساتھ. اور امام خمینی نے نظریہ دیا کہ حکومت اسلامی قائم ہو. ہم ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں حکومت اسلامی قائم کرنی ہوگی جہاں جیسے جیسے حالات ہوں گے. اور الحمدللہ امام خمینی نے وہ حکومت اسلامی قائم کر کے دکھائی، اور آج 30 سال سے زیادہ ہو گئے یہ حکومت اسلامی، یہ نظام قائم و دائم، اور اس کے اثرات اپنی جگہ موجود ہیں. تیسرا بڑا کارنامہ کہ دین کو خانقاہوں سے نکال کر، عبادت گاہوں سے نکال کر، دین کو کھوکھلی ناروں سے نکال کر معاشرے کے درمیان لے کر آئے، زندگی کا دین بنایا، بیداری کا دین بنایا، شعور کا دین بنایا. دین وہی تھا، لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ جناب یزید مردہ باد کہہ دیا، یزید مردہ باد کہہ دیا، قصہ تمام ہو گیا. نماز پڑھ لی ہم نے، لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا سمعت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، یہ پڑھ لیا تو قصہ ختم ہو گیا. مخبری کہ نہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں رائج اور راستے کو پختہ کرو، قابل عمل بناؤ کہ اس دور میں تمہارا کون دشمن ہے، اسے پہچانو. تو اسلامی معاشرے کا قیام، یعنی وہ قرآن جو زندوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، انہیں ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مخصوص کر دیا. دادا دادی کا انتقال ہوا تو پڑھ لیتے ہیں. اول تو ہمارے یہاں سویم و چولم برسی میں قرآن پڑھنے کا رواج ہی نہیں. آپ دیکھ لیں قرآن خوانی رکھ لیجئے، کتنے افراد قرآن خوانی میں شریک ہوتے ہیں. بقیہ یا قل پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل کی بلا نہ جانے کہاں سے آ گئی کہ قل پڑھے جائیں گے. جناب یہ قل کی بلا کہاں سے آئی ہے والحال مجھے نہیں معلوم. یہ ایک یہ بلا ہے کہ وہ بلا ہے جو ماہ مبارک رمضان میں ہوتی ہے، جب دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، نوجوان جو ہے وہ ڈوریاں بننے میں لگے ہوتے ہیں، پھوکوں کا دین بنا دیا ہم نے، پھوک ماریں گے تو دعا کا اثر ہوگا ویلا نہیں ہوگا. اس نوجوان بیچارے کو کون بتایا کہ بیٹا یہ ڈوری کوئی چیز نہیں ہے، پھونک کوئی چیز نہیں ہے، یہ دعا دل پہ پڑھو گے تو اثر ہوگا، ڈوری بے جان پر پڑھو گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. امام خمینی نے بتایا کہ وہ قرآن جو زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا اسے تم نے قبرستانوں کے لیے مخصوص کر دیا، آؤ اسے قبرستان سے نکال کر معاشرے میں لے کر آؤ، زندوں کو سناؤ، اسلامی معاشرے کا قیام. اور اس کے لیے امام خمینی نے در حقیقت اصناف جامعہ کی تربیت کا انتظام کیا، علماء کی تربیت کا انتظام کیا، خواتین کی تربیت کا انتظام کیا، افراد کی تربیت کا انتظام کیا، نوجوانوں کی تربیت کا انتظام کیا، متخصصین ماہرین ایکسپرٹ کی تربیت کا انتظام کیا تاکہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکے. خواتین کے لیے بیش بہا امام خمینی کی تقاریر موجود ہیں، گھر اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے کس طریقے سے آپ خواتین کو کائنات کی حسین ترین، کامل ترین، جامع ترین شخصی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ تمہاری آئیڈیل وہ ہے، وومن ڈے وہ ہے، روزے زن وہ ہے، روزے مادر وہ ہے، بیز ماد الثانی. اسی طریقے سے ظالموں کے خلاف دشمن شناسی، دشمن شناسی ایک اور نقطہ ہے موقع کہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ نوجوانوں کو بتایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، علماء کو بتایا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، خواتین کو بتایا، مردوں کو بتایا کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کیا جائے. اور اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہمیں امام خمینی کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ دشمن شناسی. اور یہ دشمن شناسی وہ ہے کہ جسے میں نے ماہ مبارک کے معذرت چاہتا ہوں ایام عزا میں ایک خمسے کی صورت میں منشور امامت کی شکل میں سوجہ بازار میں میں نے پاک محرم حال میں پڑھا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے خطبات میں دشمن شناسی کا درس دیا ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو. اگر دوست پہچان لیں گے لیکن اگر دشمن کی پہچان نہیں ہوگی نا آپ کو تو آپ ہمیشہ منہ کی کھائیں گے. دشمن کو پہچانا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یا امام سجاد کا کوئی ایک جملہ میدان کربلا میں دکھائیے کہ جس پر انہوں نے شمر لعین کو لعنت کی ہو، کوئی ایک جملہ دکھائیے. کیوں قتل کرنے والے تو وہ تھا. دیکھیے دو قسم کے قاتل ہوتے ہیں، ایک قاتل عامر ہوتا ہے، ایک قاتل مباشر ہوتا ہے. قاتل عامر وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ڈوریاں ہلاتا ہے، پیچھے سے ماسٹر مائنڈ جس کو کہتے ہیں، پلاننگ کرتا ہے. قاتل مباشر وہ ہوتا ہے جو اسلحہ لے کر سامنے قتل کرتا ہے. ہمیں دونوں کو مد نظر رکھنا ہے. یہ اعلی کار ہے، یہ کٹ پتلی ہے، صحیح ہے کہ اس نے عمل کیا لیکن در حقیقت قتل کرنے والا کوئی اور ہے، اس کو پہچان. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ قدم رکھتا ہے بازار کوفہ میں، وہاں پر جناب عقیل ابن حاشم سلام اللہ علیہ کا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اتبکون یا ایہا الغدر والخد، اے صاحبان مکر و فریب روتے ہو، روتے رہو، تمہیں نہیں معلوم تم نے کیا کیا، لہجہ بدل گیا. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. یہ دشمن شناسی ہے. مولا کائنات کی زندگی اٹھا کے دیکھی، دشمن شناسی پر زور دیتے رہے مولا کائنات کہ دشمن کو پہچانو، اس کے مکر و فریب میں نہ آؤ، اس کے ظاہری دینداری سے دھوکہ نہ کھاؤ. اچھے اچھے دیندار لوگ دھوکہ کھا گئے، بہک گئے، لیکن جو علی کے تیور، علی کے مزاج، علی کی شخصیت اور علی کے ایمان سے واقفیت رکھتے تھے وہ گمراہ نہیں ہوئے. عمار بار بار جاتے ہیں جنگوں میں، جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. تو دشمن شناسی امام خمینی کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دشمن کو پہچانا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ روز ازل سے، کہ جب سے آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، شاعران کا نمائندہ آئے کہ آپ بہت بڑے آیت اللہ ہیں، آپ بہت بڑے مشتہد، بہت بڑے مولانا ہیں، ہمارے زبان میں بہت بڑے مولوی صاحب ہیں آپ، آپ سیاست میں قدم نہ رکھیں، آپ دو کام یہ کریں، ایک تو یہ نہ کہیں کہ ایران میں اسلام خطرے میں ہے، دوسرا یہ نہ کہیں کہ اسرائیل ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ میں ان کا بعینی میں یہی کام کروں گا، یہ کہوں گا کہ ایران میں اسلام خطرے میں ہے، اے علماء آئیے اسلام کی مدد کو پہنچیے۔ فیضیے میں جو خطاب ہے علماء سے خطاب کیا ہے، بے داد اسلام بے رسید، اسلام کی مدد کو پہنچیے، پہلا جملہ یہی ہے امام خمینی کا، بے داد اسلام بے رسید، اسلام اس ڈوبنے والے اسلام کی مدد کیجئے، علماء کو کہا کہ نکلو، اور اس وقت جو موقع ہے اسے، جو ذمہ داری بنتی ہے اسے انجام۔ دشمن شناسی، اس بنا پر اس زمانے سے کہ جب کوئی اسرائیل کو جانتا تک نہیں تھا، اس وقت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اسرائیل بہت بڑا دشمن ہے، کیونکہ امام خمینی کی بصیرت دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ جو در اہل بیت سے متمسک ہو جائے حقیقی معنی میں وہ نور اہل بیت سے، المؤمن ينظر بنور اللہ، حدیث میں مومن نور الہی سے دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ فہم و فراست آتی ہے، وہ شعور آتا ہے، وہ بصیرت آتی ہے کہ وہ صدیوں پار، سالوں پار، زمانوں پار حالات کی پیشن گوئی کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اور امام خمینی کوئی نجومی نہیں تھے، ظاہری سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے امام خمینی نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں۔ بہرحال تو دشمن شناسی ایک اور نقطہ ہے امام خمینی کی سیرت کا، کہ کامیاب انسان وہ جو دشمن کو پہچانے۔ فی زمانہ ہمیں بھی پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں ہمارا کون دشمن ہے، یہ طالبان طالبان کا جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے، یہ طالبان کون ہیں، آیا واقعی یہ طالبان ہیں یا ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، یا طالبان کے 20 سے زیادہ گروپس بتائے گئے ہیں، جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں 20 سے زیادہ گروپ، تو یہ کون سا گروپ جو ہے پاکستان میں سرگرم عمل ہے، خصوصاً کراچی میں، وہ کون سا گروپ ہے جو سیاسی جماعتوں کو تھریٹ دیتا ہے، وہ کون سا گروپ ہے جو ٹارگیٹ کلنگ میں ملوث ہے، آخر ان کو شیلٹر کہاں سے ملتا ہے، ان کو پناہ کہاں سے ملتی ہے، ان کو افراد کہاں سے ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں پھر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا سامنا ہے، کہ ایک دفعہ پھر ملت تشیع کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے چونکہ ہم دشمن شناس ہیں، اور ہم ہر چھوٹے مسئلے کو بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سب شام کے حالات میں، شام کے باغیوں پر حزب اللہ اور اسلامی فورسز کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اس بنا پر یہاں پر دوبارہ تو یہ دشمن شناسی ہے کہ ہمیں دیکھیں یہاں کون افراد ہیں، وہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو ان دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہیں، ان کو اسلحہ دیتی ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے۔ تو یہ دشمن شناسی جب تک نہیں ہوگی پاکستانی سطح پر، علاقائی سطح پر، ٹھیک ہے کہ ہندوستان ایک ہندو ملک ہے، لیکن اسلام نے سیاست خارجہ کے اصول مرتب کیے ہیں، ایک ہندو اگر آپ کے برابر میں رہتا ہے تو اس کے بھی پڑوسی کے حقوق ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی حدود و شرائط ہیں۔ تو ایک اگر ہندو ملک رہتا ہے تو ہم اس سے 100% قطع تعلق نہیں ہو سکتے، ہاں ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں رک جانا چاہیے، لیکن اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آخری نقطہ ہمیں امام خمینی کی سیرت میں نظر آتا ہے، بہت سارے نکات تھے میں صرف نظر کروں کہ آغا مؤشر بھی آ گئے ہیں، مولانا بھی خطاب کریں گے، صرف 5-7 منٹ کی زحمت، کہ جو چیز امام خمینی کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام خمینی نے عمل کر کے دکھایا، پختہ یقین، ایمان کامل، اور پھر عمل، یعنی دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو، خدا سے راز و نیاز، خدا سے رابطہ، خدا سے رشتہ، اہل بیت سے رشتہ۔ رات کی تاریکی میں امام خمینی کا ایک محافظ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام خمینی گریہ وزاری کر رہے ہیں، امام خمینی باہر آئے نماز شب کے موقع پر، کسی کام سے دیکھا کہ یہ کھڑا ہوا امام خمینی کو دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب تک جوانی ہے اپنی جوانی کی قدر کرو، اسے خدا کی عبادت میں لگاؤ۔ ایک طرفی عالم، امام خمینی کی کتابیں کبھی بھی 200 سے زیادہ نہیں ہوئی جیسا کہ نقل کیا گیا ہے۔ ان 200 کتابوں میں جس کتاب کی سب سے زیادہ جلد بندی کی اور بائنڈنگ کی ضرورت ہوتی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ تھی مفات الجنان۔ وہی امام خمینی جو راتوں کو نماز شب پڑھتے ہیں، اتنی مفات الجنان پڑھتے ہیں کہ بار بار اس کی بائنڈنگ کی اور اس کی جلد بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی امام خمینی امریکہ کا سب سے بڑا دشمن، اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن۔ وہ حلقہ آ رہا تو ابریشم کی طرح نرم، ایک رات کی تاریکی میں اٹھے دیکھا کہ محافظ سو گیا تھک ہار کر، تو اس کی گن اٹھا کے خود کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی، شرمندہ ہوا، آغا امام آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ تم سو گئے تو میں نے کہا میں تمہاری جگہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ بیٹیاں جب امام خمینی کے گھر آتی تھی تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنے رحم دل نرم دل تھے کہ بیٹیاں جاتی تھیں تو گریے سے برحال ہو جاتا تھا امام خمینی کا، اتنا نرم دل، اتنا شفیق انسان۔ لیکن جب یہی انسان ممبر پہ آتا تھا، امریکہ کو مخاطب قرار دیتا تھا، تو پھر اس کی دجیاں پہ گر دیتا تھا۔ یعنی وہی چیز جو ہمیں امیر المومنین کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ متضاد صفات امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جمع ہو گئی تھیں، وہی چیز اس فرزند علی کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ امام خمینی کی علمی کارنامے اٹھا کے دیکھیے کہ امام خمینی نے جو روحانی ترین، معنوی ترین، عرفانی ترین کتاب لکھی ہے وہ 27 سال کی عمر میں لکھی ہے، طلب و ارادہ کے نام سے، انتہائی مشکل ترین کتاب ہے۔ نوجوانوں کے، عوام الناس کے اخلاق کے اصلاح کے لیے چہل حدیث لکھی، لوگوں کی توجہ رغبت کے لیے آداب و صلات لکھی، اور اسی طرح کی دوسری کتابیں امام خمینی کی موجود ہیں۔ حکومت اسلامی جو امام خمینی کے دروس کا نتیجہ ہے، جو آپ نے جلاوطنی کے زمانے میں حوض علمیہ نجف میں ارشاد فرمائے تھے۔ غرض یہ کہ امام خمینی کی زندگی مرکب تھی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور اس کا نتیجہ تھی۔ اس بنا پر یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 3 جون کو جس عظیم شخصیت کا انتقال ہوا، جہاں لاکھوں افراد اس کے استقبال کے لیے موجود تھے، 1 فروری کو اس کی تشییع جنازہ میں بھی 1 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ یہ دل کیسے مائل ہو جاتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان ایسے زندگی بسر کرو کہ لوگ تم سے ملنے کے متمنی رہیں، اور اگر تم مر جاؤ تو تم پہ گریہ کریں۔ یہ کب آتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ وہ افراد ہیں، امام خمینی ان افراد کا مزداق ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ دلوں میں قرار دیتا ہے۔ اور یہ کیسے محبت آتی ہے؟ جو خدا کا ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے، جو محمد علیہ محمد کی تعلیمات سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتا۔ اس حد تک کہ جب آپ درس دینے کلاس روم میں جاتے تھے، حجرے میں جاتے تھے، تو جو پہلے آئے ہوئے تھے ان کی چپلیں پہلے ہوتی تھیں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں، محافل میں لوگ ایک دوسرے کی چپلوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ امام خمینی کہتے تھے نہیں، اپنی جوتے یا اپنے نعلین یا اپنی چپل ایک طرف اتار کے رکھتے تھے، اور پھر راستہ بنا کر کلاس روم میں جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیر کسی کے جوتے پہ چلا جائے اور یہ اس کے مال میں تصرف کا مزاق قرار پائے اس کی اجازت کے بغیر۔ ایسا شخص امام بننے کا، دنیا کا رہبر بننے کا مستحق ہوتا ہے، جو زندگی کے اتنے شعبوں میں اتنی باریکی کے ساتھ عمل کرے کہ دوسرے کے جوتے پر پیر رکھنا اس کے مال میں بغیر اذن تصرف سمجھتا ہو۔ اس حد تک دوسرے معاملات کو تو چھوڑیے، ہم کتنی آسانی کے ساتھ دوسروں کے جوتوں میں پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں رونتے ہوئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پالش کی ہوئے تو وہ تو بیچارہ بہت ہی تل ملاتا ہے۔ تو عزیزانِ گرامی، یہ وہ چیز ہے جس کو میں خمینی بتانا چاہتا ہے، زندگی میں اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ایک رشتہ قائم کرو۔ یہ رشتہ صرف تمہیں مسجد اور نماز اور روزے اور عبادات اور مناجات تک محدود نہ کرے، بلکہ یہی رشتہ تمہیں معاشرے میں لے کر آئے، خدمت کے لیے لے کر آئے، عوام الناس اور معاشرے کی خدمت کے لیے لے کر آئے، اجتماعیت کے لیے لے کر آئے، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے لے کر آئے، تمہاری سیاسی جدوجہد کے لیے لے کر آئے، تمہارے اتحاد و اتفاق کے لیے تم کو میدان عمل میں لے کر آئے۔ تو تب جا کر تمہارا دین ہوگا کہ جس میں اجتماعیت بھی ہو، انفرادیت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، سیاست بھی ہو، تمام شعبے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم ایک شعبے کو لے کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں جناب بس ہم نے دین پہ عمل کر لیا، ہم نے تو فلاں نمازیں پڑھ لی، ہم نے فلاں روزے رکھ لیے۔ اجتماعیت سے، معاشرے سے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی معاشرے سے مربوط رہتے ہوئے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمیں اس طریقے سے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اسے اس طریقے سے، اس نہج پر، اس روش کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس نہج پر، اس روش سے، اس اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کیجیے، لیکن اختلاف کہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ محکمہ نے جب سے محکمہ نے کی سیاسی جدوجہد شروع ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن ان تمام واقعات کو، جو بڑے بڑے حوادث کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے تھے، نہایت فہم و فراست کے ساتھ امام خمینی نے حل کیا۔ آغائے شریعت مدار کا مسئلہ ہو، آغائے منتظری کا مسئلہ ہو، یا منحرف صدر خاتمی کا مسئلہ ہو، یا گزشتہ آٹھ سال پہلے جو، یا چار سال پہلے جو حالات رونما ہوئے تھے انقلاب کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، مخملی انقلاب لانے کے لیے وہ حالات ہوں، یا موجودہ دور میں جتنی بھی صورتحال ہے سیاسی طور پر، شیعت کو عالمی سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے امام خمینی کی سیرت ہو، آیت اللہ خامنائی کی سیرت ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کتنی فہم و فراست کے ساتھ ان تمام معاملات کو کنٹرول کیا، ضبط کیا، اور ان تمام معاملات کو بطریق احسن در حقیقت ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو یہ امام خمینی کی کامیابی کے کچھ پہلو تھے کہ جن کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا تھا فہرست وار۔ بہرحال بہت ساری تفصیل ہے اس میں، اور سما خراشیوں کا میں معذرت چاہوں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام خمینی جیسے علماء حق کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو در حقیقت مدار حق پر تھے، مدار اسلام پر تھے، مدار قرآن و اہل بیت پر تھے، ہمیں ایسے علماء کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام خمینی کے وہ تمام بیٹے جو شہید ہو چکے، شہید علامہ عارف حسینی، شہید مطہری، شہید باقر الصدر، شہید باقر الحکیم، شہید ڈاکٹر نقوی، اور انہی جیسے دوسرے علماء کہ جن کی خواب پاکستان میں شہید ہوئے ہوں یا دنیا کی کسی گوشے میں، خداوندہ ان کو محمد آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اور اس اسلامی انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب تک قائم و دائم فرما، اور پرچمدار انقلاب امام مہدی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو طول عمر و سلامتی و موفقیت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سب پہ قائم و دائم فرما۔ وہ تمام علماء حق کہ جو کسی بھی شکل میں، کسی بھی لباس میں، کسی بھی مقام پر اسلام کی، دین کی، شریعت کی اور اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ تمام شہداء کو شہداء اسلام کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت و محمد آل محمد پر ہو، اور ہماری موت شہادت کی موت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔